بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دست حدیث. عنوان ہے قرب الہی بذریعہ فرائض و نوافل. سماعت فرمائیے.
الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واؤمن به واتوكل عليه واعوذ بالله من شرور نفسي ومن سيئات اعمالي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه احمد والترمذی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز رفقائے تنظیم اسلامی اور محترم مہمانان گرامی، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہ اجتماع، اس میں جو باتیں مجھے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جہاں تک رفقائے تنظیم اسلامی کا تعلق ہے ان میں سے اکثر کو غالباً وہ ازبر ہوں گی. مہیما اعادہ اور تکرار اور مذاکرہ و تذکار، ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مسلمان، خواہ وہ بڑے سے بڑا عالم ہو اور قرآن مجید کی تعلیمات اسے ازبر ہو، پھر بھی وہ اس کی تلاوت، مسلسل تلاوت سے مستغنی نہیں ہو سکتا. کلا انہا تذکرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مختلف قسم کے اثرات اور عوامل کے زیر اثر آتا ہے، جس سے اس کے احساسات پر، اس کی سوچ پر، اس کے فکر پر بہت سے اثرات مترتب ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ بہت سی باتیں جو اس کے نزدیک بالکل واضح تھیں ان میں کچھ دھندلاہٹ پیدا ہو جائے، کچھ اشتباہ پیدا ہو جائے، وہ اس درجے واضح نہ رہے شعور میں. اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ عمل میں اس کا اثر ظاہر ہوگا، کچھ تعطل ہوگا، اتنی اپنے اس مقصد کے لیے، اس نصب العین کے لیے محنت اور ایثار نظر نہ آئے گا جتنا کہ اس سے پہلے نظر آ رہا تھا. لہذا ضرورت ہے یاد دہانی کی، اور مسلسل یاد دہانی. جو باتیں میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور آج بھی عرض کرنی ہے، میں نے اپنے فہم کی حد تک انہیں قرآن اور سنت ہی سے اخذ کیا ہے. علامہ اقبال کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ گوہرے دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن حکیم ہی کے دریا سے کچھ موتی نکالے. تو اگر پورے قرآن کی تلاوت سے اب مستغنی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ موٹی موٹی باتیں ان کے لیے تو بہت ہی ہم محتاج ہیں اس کے کہ وہ بار بار ذہن میں تازہ کرتے رہے. تو یہ معاملہ تو ان کا ہوا جن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان باتوں کو ذہناً قبول کر کے تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں. باقی الحمدللہ میں آپ حضرات کا بہت ممنون و مشکور ہوں، میری استدعا پر اتنی کثیر تعداد میں اس گرمی کے موسم میں اور لاہور شہر سے اس قدر دور آپ حضرات تشریف لائے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، حضور نے فرمایا جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. آپ آئے ہیں تو آپ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں اپنے دل کا درد کچھ آپ کے سامنے رکھوں. اگر آپ تشریف ہی نہ لاتے تو ظاہر بات ہے کہ مجھے وہ موقع میسر نہ آتا. اب ایک درخواست مزید ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیے. قرآن حکیم میں ایک جگہ پر مقام مدح میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ الذین یستمعون القول ثم یتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں پوری توجہ سے. سمع یسمع مجرد سننے کے لیے آتا ہے، استمع یستمع باب افتعال سے جب آئے گا تو بڑی توجہ سے سننا، کان لگا کر سننا. اور یہ لفظ خاص طور پر قرآن حکیم کے لیے آیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو بات کو سنے حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، پھر اس کی پیروی کریں اس میں سے جو بہترین بات ہو اس کی. یہ بات جان لیجئے، یہ جو آخری ٹکڑا ہے الفاظ مبارکہ کا اس کا میرے نزدیک بہت کم لوگ صحیح مفہوم سمجھتے ہیں. قرآن کی تو ساری باتیں ہی احسن ہیں لیکن اس میں بھی مراتب ہیں. جس طریقے سے فہم اور شعور کے مراتب ہیں ایسے ہی عملی زندگی میں بھی مراتب ہیں. ایک درجہ ہے اس سے بلند تر درجہ ہے, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے. تو وہ لوگ کے جو بہترین بات کی طرف رجوع کریں, کم تر کی طرف دھیان نہ کریں, یہ نہ سوچیں کہ کم سے کم کتنے میں گزارا ہوتا ہے, بلکہ جو معاملہ ہمارا دنیا میں ہے کہ ہم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ کم سے کم کتنے میں گزارا ہوتا ہے. وہ معاملہ اصلاً دین میں ہونا چاہیے کہ دین میں زیادہ سے زیادہ کتنے آگے بڑھ سکتے ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر کیسے پہنچ سکتے ہیں. دنیا میں کم سے کم پر گزارا کیا جائے لیکن دین کے معاملے میں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا, جو اس کی بہترین سطح ہے, بہترین جو اس کا درجہ سامنے آ رہا ہو اس کی پیروی کی کوشش کریں. تو اس کے لیے دل میں ایک ارادہ پیدا کر لیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو حق ہے اس کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمیں عملاً اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اس تمہید کے بعد اب میں یاد کروں کہ اخبار میں بھی جو اعلان ہم نے دیا اور ایک ہینڈ بل بھی جو شائع ہوا اس کو پڑھ کر بہت سے حضرات نے مجھ سے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ اتنے سارے موضوع آپ کتنی لمبی تقریر کریں گے. تو فی الواقع اس سے ایک تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ اتنے اہم سوالات, اتنے بنیادی سوالات, پھر اتنے مختلف سوالات, سنت کیا ہے, اتباع سنت کے تقاضے کیا ہیں, احیاء سنت کے معنی کیا ہیں, سلوک و طریقت کسے کہتے ہیں, تقرب الی اللہ کے وسائل و ذرائع کیا ہیں, ہمارے بنیادی فرائض کیا ہیں, آیا ہم محض فردن فردن انفرادی اعتبار سے بغیر کسی اجتماعیت میں شامل ہوئے اپنی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں یا نہیں, پھر اس سب سے علیحدہ ایک مسئلہ یہ کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں, یہ مملکت خدا داد پاکستان, عطیہ خداوندی, اس کے شہری ہونے کے اعتبار سے ہمارے کیا فرائض ہیں, ان کو ہم کس طرح بحسن وجوہ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ باتیں بہت سی ہیں لیکن ایک بات جان لیجئے, حقیقت یہ ہے کہ حقیقت وحدت ہے, اس کے اسپیکٹس ہیں کچھ مختلف. جیسے جنت کے بارے میں فرمایا اس کے بہت سے دروازے ہیں, کوئی ادھر سے داخل ہو گیا, کوئی ادھر سے داخل ہو گیا, داخل جنت میں ہو جائے گا. جہنم کے بھی بہت سے دروازے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ مختلف مسائل, ایک ہی مسئلہ ہے اصل میں کہ جس کے یہ مختلف پہلو, وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ بیٹھی نظر آئے. بہرحال میں اس خوش فہمی کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں ان ساری ہی باتوں کے بارے میں جو اساسات ہیں جن پر آگے فکر تعمیر ہوتی, جس طرح کہا مولانا روم نے کہ این قدر گفتیم باقی فکر کن, آخر یہ عاقل و بالغ لوگوں کے لیے ایک ایک حرف اس طرح نہیں پڑھایا جایا کرتا, بنیادی باتیں سامنے آ جائیں تو انسان آگے خود غور و فکر کر سکتا ہے. اس اعتبار سے میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے بات شروع کر رہا ہوں. لیکن میں اب ذرا ترتیب بدل رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آخری مسئلہ تھا اس اعلان میں اس پر بات کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ ایک سال کے دوران متعدد مواقع پر اس موضوع پر بڑی مفصل گفتگو کی, لہذا مجھے اس معاملے میں صرف چند باتیں بیان کرنے پر اکتفا کرنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا, وہ اعادہ ہو جائے گا, بات تازہ ہو جائے گا. پہلی بات یہ کہ میرے نزدیک اس معاملے میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کے قیام کا جواز بھی کوئی نہیں ہے دین کے سوا، اور پاکستان کے استحکام کا معاملہ تو بہت آگے ہے، بقا تک کا کوئی امکان نہیں ہے دین کے سوا. اب اس میں دلائل اور شواہد اور تفصیلات، اس پر کئی گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. تاریخی اعتبار سے یہ کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، لیکن چھوڑیے اس کو، وہ قائم ہوا تھا 33 برس پہلے. اب غور کریں تو کوئی بنیاد، کوئی اساس، کوئی مرکز، کوئی محور اس کے لیے نہیں ہے سوائے دین کے. اچھی طرح جان لیجئے، ایک مسلم نیشن سٹیٹ کی حیثیت سے پاکستان کے مستحکم ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ مسلم نیشن سٹیٹ کے لیے اسلام کے علاوہ کسی نیشنلزم کی بنیاد ضروری ہے، ورنہ تو آپ اسلامک سٹیٹ کیوں نہ کہہ دیں. جب آپ نے یہ تین الفاظ استعمال کیے مسلم نیشنل سٹیٹ، تو اس کے معنی یہ کہ کوئی اور نیشنلزم درکار ہے آپ کو، اور ہمارے پاس کوئی نیشنلزم نہیں ہے، نہ نسلی ہے نہ لسانی ہے. رہ گیا وطنی نیشنلزم، اس کے تو خلاف آپ نے جہاد کر کے یہ ملک بنوایا تھا. وطن کی بنیاد پر قومیت کی تعبیر، اس کی شدت کے ساتھ نفی کر کے تو یہ ملک حاصل کیا. ان مسائل پہ میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جو حضرات ہیں ان میں سے کسی کو اس میں اشتباہ ہے، تو مزید وقت صرف کرنا تحصیل حاصل. یہ ملک نہیں رہ سکتا اگر اسلام نہ ہو. کوئی سہارا نہیں، کوئی امریکہ اس کو بچا نہیں سکتا، کوئی پیٹرو ڈالر اس کے لیے محافظ نہیں بن سکتا، کوئی سہارا اس کے لیے نہیں سوائے دین کے اور اسلام. یہ بالکل وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ معاملہ باقی مسلمان ممالک کے لیے اتنا صحیح نہیں ہے جتنا ہمارے لیے. ترکوں کے لیے ترک نیشنلزم ہے، عربوں کے لیے عرب نیشنلزم ہے، کہیں کوئی زبان کی وحدت ہے، وہ نقطۂ ماسکہ بنی ہوئی ہے، جوڑنے والی بات بنی ہوئی ہے. یہاں اور کچھ نہیں ہے سوائے دین کے، اسلام کے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ وہ اسلام اور دین صرف نعرے کا نہیں چلے گا، بہت چل چکا ہے. اس میں اگر ایسنس نہیں ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی، واقعہ نہیں ہوگا، تو وہ نعرہ بہت چل چکا، آپ نہیں چل سکتا. اس وقت جو صورت حال ہے کہ اس ملک کی انٹیگریٹی کے لیے اگر کوئی ضمانت ہے تو صرف فوج دے رہی ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انہیبیٹیبل ہے ماشاء اللہ، تو یہ تو گویا کہ ہم نے خود اقرار کر لیا اس بات کا کہ عوامی سطح پر اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ یہ ملک قائم رہ سکتا ہے. ورنہ ماشاء اللہ تو کوئی نارمل حالت تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نارمل معاملہ. تو یہ جان لیجئے کہ آخر فوج کب تک سہارا دے گی. اگر اس کا جو صحیح سہارا ہے، واقعی سہارا ہے، وہ اگر قائم نہیں ہوتا، اور آپ اس کو تو ٹالتے رہے وعدہ فردا پر، ہوگا کریں گے، بڑے لمبے مسائل ہیں، بہت پیچیدگیاں ہیں، جو باتیں پہلے تھی وہ اب بھی ہیں، تو یہ صرف نعرہ اور یہ زبانی کلامی اسلام جو ہے وہ نہیں چلے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو اس ملک کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے ذہنی و قلبی، اور میں اس کو دین کے منافی نہیں سمجھتا، انسان جہاں رہتا ہو اس کے کچھ حقوق ہیں اس پر جو عائد ہوتے ہیں. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ بتایا جس راستے سے تم چلتے ہو اس راستے کی بھی تم پر حقوق قائم ہو جاتے ہیں. ہمارے دین کی تعلیم یہ کہ تمہارے گھر پر کوئی حملہ آور ہو اور تم اپنے مال اور اپنی آبرو کی حفاظت میں اگر اپنی جان دے دو، من قتل دون مالہ فہو شہید، تو جتنے بھی صحیح معاملات ہیں ان کے لیے ہمارے دین کے فلسفہ اور حکمت میں ایک مقام معین ہے. بہرحال جس کو بھی اس ملک کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے ذہنی اور قلبی اسے جان لینا چاہیے کہ اس کے استحکام کے ضمن میں جو کام اسے کرنا ہے وہ اس اصل دین کا احیاء، حقیقی احیاء، واقعی احیاء، فکر کی سطح پر بھی اور عمل کی سطح پر بھی، یہ واحد راستہ ہے اس ملک کے استحکام کا. باقی وقتی طور پر مسائل آتے ہیں، فورن پالیسی کیا ہو کیا نہ ہو، ہر شہری کا فرض ہے کہ سوچے، اپنے دماغ کو تالا لگا کر رکھ چھوڑنا درست نہیں ہے. یہ سینسر وغیرہ کے معاملات بھی درست نہیں ہے. آپ شہریوں پر اعتماد بھی کیجئے، انہیں اظہار رائے کا موقع دیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر کوئی مواد پکتا رہے. میں نے بھی مختلف مواقع پر اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آج جمعے میں عرض کیا تھا، میری اصل ذمہ داری نہیں ہے، اصل ذمہ داری ان کی ہے جنہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے. لیکن صحیح مشورہ دینا، سوچنا، غور و فکر کرنا، انتخابات ہوں یا نہ ہوں، فورن پالیسی کیا ہو، اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات ثانوی ہیں. اصل میں تو اس جڑ جو ہے اس درخت کی وہ ہے دین. اگر اس کی آب یاری آپ کر رہے ہیں تو اس ملک کے استحکام میں آپ نے اپنا حصہ ادا کیا. میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی جسے ہم نے اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے بہت بڑی بدبختی میں کنورٹ کر لیا ہے. ہمارے لیے خصوصی خوش قسمتی یہ تھی، ہمارا ملک بھی اسلام، جیسے حضرت سلمان نے کہا تھا کہ سلمان ابن اسلام، پاکستان ابن اسلام، ہماری قومیت بھی اسلام. اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. یہ کسی اور کے لیے پورے طور پر صحیح ہونا ہو، ہمارے لیے تو ہماری وطنیت اسلام، ہماری قومیت اسلام، ہمارا دین اسلام، یہ یکجہتی جسے میسر آ گئی ہو، آپ سوچئے اس سے بڑا خوش قسمت کوئی انسان ہوگا. کہیں یہ ہے کہ ایک شخص رہ رہا ہے امریکہ میں، سٹیزن شپ لے لی ہے، اب اس کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں، امریکہ کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمہ داریوں کا کوئی تعلق اسلام سے دین سے نہیں. ایک شخص ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے، اس کے بال بچے وہاں ہیں، اس نے کوئی گھروندہ وہاں بنایا ہوا ہے، کوئی سرکاری ملازمت میں کوئی جگہ ملی ہے، کوئی ذرا سا اگر کوئی اونچا منصب ہے تو اس نے کہیں ہاتھ اٹھا کر کوئی حلف بھی اٹھایا ہوا ہے، اس ملک کے ساتھ وفاداری. لیکن یہ کہ جب کہیں ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ آتا ہے، وہاں کا مسلمان کس درجے متضاد پریشر کے تحت آتا ہے، کیسا کانفلکٹ ہے کہ اس کا دل پاکستان کے ساتھ، لیکن وہ اپنے اس حلف کی وجہ سے، اس کے وجہ سے وہ پابند ہے کہ وہ اپنے ملک ہندوستان کی جو منفعت اور مصلحت کی چیزیں ہوں انہیں سامنے رکھے. کس قدر دباؤ میں ہے وہ شخص، اس کے ذہن پر کس قدر متضاد اثرات اس وقت. تو ہمارے لیے تو بہت بڑی خوش قسمتی تھی، لیکن ہم نے وہ فیزیولوجی کا جو قانون ہے، آل اور نن لا، اسے اپنے خلاف استعمال کر دیا. دین کو مستحکم نہیں کیا تو ہمارے لیے کوئی اور بنیاد ہے ہی نہیں. اگر کہیں معاملہ یہ ہو کہ مذہب تو ایک ہے، قومیت دوسری ہے، وطنیت کی بنیاد تیسری ہے، تو چلو مذہب کمزور ہے تو وطنیت کی بنیاد تو ہے، کہیں تو کھڑے ہو گے، کسی قومیت کی بنیاد پر تو کھڑے ہو جائیں گے. وی ہیو نتھنگ ٹو فال بیک اپون. اگر دین سے تعلق درست نہیں ہوتا تو پھر ہمارا کوئی سہارا نہیں. یہ ہے صورتحال جس سے ہم دو چار ہیں، اور یہ باتیں دو اور دو چار کی طرح کی ہیں، میں نے متعدد مرتبہ عرض کی ہیں. لہذا یہ ساری گفتگو جو ہے، جو میں بعد میں اب کرنے والا ہوں، جس کا ریفرنس سارا دین سے ہے، دینی فرائض، دینی تصورات، یہ جان لیجئے کہ میرے اعتبار سے، میری رائے کے اعتبار سے، وہ صرف کوئی مذہبی اور دینی باتیں نہیں ہیں، وہ میرے وطن سے بھی متعلق ہیں، اور اس ملک کے لیے بھی جو استحکام کے ضمن میں میں اپنی کوئی ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں وہ بھی اسی کے حوالے سے. میں نے آج تین تو آیات پڑھی اور تین ہی حدیثیں پڑھی، ان پر میں چاہتا ہوں کہ ذرا اب ایک خاص ترتیب سے بات کروں، اور اس میں سب سے پہلے میں سنت کیا ہے اور اتباع سنت کا مقام کیا ہے اور احیاء سنت کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ضمن میں اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، حضرت عباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ایسا تھا اس سے ایسی رقت قلوب پر طاری ہوئی، وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون، دل لرز کر رہ گئے اور آنکھیں جو ہیں ان میں آنسو آ گئے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانہا موعظۃ مودع، یہ تو ہمیں کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے الوداعی بات فرمایا ہے، کہیں آپ ہم سے رخصت تو نہیں ہو رہے. اور اگر یہ اس نوعیت کی کوئی بات ہے تو پھر ہمیں وصیت کیجئے، ہم کریں کیا؟ اگر آپ کے رخصت ہونے کا وقت ہے تو پھر ہمارا سہارا کون ہوگا؟ پاؤ سے نہ. اس پر آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. دیکھیے آیات جو ہم نے پڑھی سورہ آل عمران کی، اس میں بھی پہلے تقویٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقویٰ کی. والسمع والطاعت، اور دوسری تاکید کرتا ہوں سننے اور ماننے کی، نظم کی پابندی، افتراق نہ ہو. وہی ہے اس سورہ آل عمران کی آیت میں دوسری بات، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، وہی بات کہ گوہرے دریائے قرآن سفتام، یہ قرآن ہی کی تبیین ہے، تفہیم ہے. الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، مفہوم کل کا کل قرآن حکیم کا، ترتیب وہی ہے. اوصیکم بتقوی اللہ وسمع وطاع، وان تعمر علیکم عبد، خواہ تم پر کوئی غلام حاکم بن جائے، یعنی بڑا تمہارے لیے، تمہارے نفس کے لیے کٹھن ایک امتحان بن سکتا ہے، ہم آزاد، یہ غلام، غلام زیادہ، یہ ہم پر امیر ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ حضور نے اپنی حیات طیبہ کے جو آخری دو جیش روانہ کیے، ان میں دونوں میں غلام کو رکھا. عرب کا ذہن جو ہے، غلام آزاد ہو گیا اور تب بھی وہ اسے اپنے برابر نہیں سمجھتے، وہ مولا شمار ہوتا ہے، وہ کہیں درمیان میں آتا ہے، ان بٹوین غلامی اور آزادی کے، پوری آزادی نہیں، ان کے ذہن میں نہیں تھا یہ. تو حضرت زید ابن حارثہ کو حضور نے آزاد کیا تھا، آپ نے ان کی سرکردگی میں جیش بھیجا تھا غزوہ موتا، پھر ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان تعمر علیکم عبد فانہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو بھی کوئی تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ بہت کثیر اختلافات دیکھے گا. اس اختلاف میں اب تمہارے لیے کیا ہے؟ ٹارچ لائٹ کون سی ہے؟ تمہارے لیے روشنی کا مینار کون سا ہے؟ فرمایا فعلیکم، فعلیکم یہ فا ہے، ان اختلافات میں تمہارے لیے جائے پناہ. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین الماضیین، تم پر واجب ہے، لازم ہے میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور میری سنت ہی کا تتمہ ہے اور زمیمہ ہے میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت. ایک دوسرے مقام پر جو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جب 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکے گی امت، تو اس وقت وہ کون سا فرقہ نادیہ ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ کے جو التزام کریں گے اس کا کہ وہ دیکھیں کہ میرا طریقہ کیا تھا اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا. اس کو یہاں پر معین کیا ہے خلفائے راشدین، اصحابی کا نجوم، وہ بھی آئیے مقتدے تم ایسے تم، اور ہر گلے کا رنگ و بوئے دیگر، ایک میں زہد کا رنگ غالب ہے، ایک میں مجاہدے کا رنگ غالب ہے، کسی کو انفاق سے زیادہ دلچسپی ہے، کوئی نمازیں پڑھنے سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، تو ان کے تو رنگ مختلف ہیں، لیکن جماعتی حیثیت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہو کر آئے گی سنت خلفائے راشدین المہدیین میں، اس لیے کہ یہ وہ دور تھا جبکہ ابھی امت ایک وحدت تھی، کوئی استراق نہیں تھا، یہ وحدت بھی تھی کہ مذہبی قیادت بھی وہی اور سیاسی قیادت بھی وہی، پوری مملکت ایک ہی ہے، کوئی مسلمانوں کی علیحدہ مملکت نہیں ہے، ایک ہی نظام ہے، اس وقت جو فیصلے ہوئے خلفائے راشدین المہدیین کے اجتہادات، اگر ان کو اس وقت امت نے تسلیم کر لیا تو ان کے اجماع ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تو وہ مجمع علیہ سنت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اسے دانتوں سے کچلیوں سے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، معلوم ہوا کہ آسان نہیں ہے، بڑے دباؤ آئیں گے، حالات کا رخ کچھ اور ہوگا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، عضوا علیہا بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھنا نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ جو چیز بھی نئی ایجاد کی جائے گی وہ گمراہی ہوگی. ایک تو اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، اور ایک حدیث میں اور چاہتا ہوں کہ حضور نے یہ تو صحابہ سے بطور وصیت ایک بات فرمائی، ایک بات ایک اصول کے اعتبار سے ذرا دور کے زمانے سے متعلق، جب وہ دور آئے کہ امت میں فساد رونما ہو چکا ہو، سنت گم ہو گئی ہو بدعات کے ہجوم میں، اس وقت کیا کریں؟ یہ تو زمانہ وہ تھا کہ ابھی سنت جو ہے وہ ایک خورشید کے مانند نصف النہار پر چمک رہی ہے، لیکن ایک دور ایسا بھی آ سکتا ہے کہ سنت بدعت میں گم ہو جائے، بدعات کا اتنا انبار ہو کہ اس میں تلاش کرنا مشکل ہو جائے کہ سنت کیا ہے. اس میں حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد عمومی ظاہر ہو چکا ہو، اس وقت کوئی شخص میری سنت کو زندہ کرے، فلہو اجر و مئت شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر. اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے اور بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. سنت کا ایک لفظ ہمارے ہاں ایک فقہی اصطلاح کے طور پر آتا ہے، فرائض، سنن، نوافل، مستحبات، اور ہم عام طور پر ہر پھر کر جب لفظ سنت سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو ذہن میں وہی تصور آ جاتا ہے. میں نے جتنا سوچا یہی سارے فساد کی جڑ ہے. قانون اسلامی میں، فقہ میں ایک چیز فرض، اس سے کمتر درجے میں سنت، اس سے کمتر درجے میں نفل، یہ بالکل دوسری تقسیم ہے. اس قسم کی جب جزوی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے تو احادیث میں ایک لفظ آئے گا، انداز بیان کیا ہوگا، من سنتی، ان نکاح من سنتی، السواک و من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح میری سنت میں سے ہے، مسواک کرنا حضور کی سنت میں سے ہے. لیکن جب بولا جائے گا لفظ سنت ایک وحدت، ایک مجموعی اعتبار سے، تو اس کا مفہوم کیا؟ حضور کا طریقہ، حضور کا طرز عمل، بحیثیت مجموعی زندگی میں جو مختلف چیزیں آتی ہیں ان میں وہ توازن جو حضور نے قائم کیا، وہ نسبت و تناسب کے جو حضور نے ان اجزاء کے مابین برقرار رکھا، اس کل کو لیجئے ایز اے ہول، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
اجزاء کا معاملہ اپنی جگہ ہے، میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، جس چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے حضور کا طریقہ یہ تھا اس کا اختیار کرنا یقیناً بہت بڑے اجر اور ثواب کا موجب ہوگا، لیکن یہ جو 100 شہیدوں کا جو کہا گیا ہے معاملہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ان جزوی باتوں کے لیے نہیں ہے، یہ معاملہ پورے طریقے کو اکثر نو زندہ کرنا، اس اعتبار سے فرض بھی سنت کا جز بن جائے گا، فرض ویسے سنت سے بالا تر ہے، سنت نیچے ہے فرض کے، لیکن اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے حضور کا طریقہ بحیثیت مجموعی، اس میں کچھ فرائض بھی ہیں، اس میں کچھ نوافل بھی ہیں، اس میں حضور کے معمولات بھی ہیں، حضور کے شب و روز کے انداز بھی ہیں، آپ کے شمائل بھی ہیں، یہ سب کے سب مل کر ایک وحدت بنیں گے تو اس میں تو فرض بھی آ گیا، اس میں نفل بھی آ گیا، اس میں سب کچھ آ گیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس میں جو بات میں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ سنت کو آپ ہمیشہ 2 حصوں میں منتصب سمجھیے، حضور کا طریقہ پہلا کیا ہے؟ اب دیکھیے وہ علامہ اقبال کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضور کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کا سب سے اہم جز ہے عبدیت، جو آپ کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے، زندگی کے ہر مسئلے میں عبدیت۔ میں کھانا بیٹھ کر کھاتا ہوں غلاموں کی طرح، یہ وہ عبدیت جو ہے، یہ آپ کی پوری زندگی پر سب سے پہلی سب سے نمایاں چھاپ جو ہے وہ نمایاں چھاپ ہے عبدیت۔ اس کے بارے میں ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ اس عبدیت کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ یہ اس آئس برگ کے مانند ہے کہ اس کا اصل حصہ چھپا ہوتا ہے نگاہوں سے، تھوڑا حصہ باہر آتا ہے۔ رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں عبداللہ کھڑا ہوتا تھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات ہی کچھ اور ہے، اس کی وہ کیفیات بھی ہے کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقین، میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہ ہمارے کہاں فہم میں آئے گا، سمجھ میں آئے گا؟ اس سنت رسول کا دوسرا جزو اعظم جو ہے، جو کل کا کل ظاہر ہے، نمایاں ہے، سامنے ہے آنکھوں کے، وہ ہے سنت دعوت، سنت تبلیغ، سنت جہاد، سنت قتال، سنت ہجرت۔ یہ سنت پوری زندگی اس محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس سے بڑی کسی سنت کا تصور ممکن نہیں۔ حضور کی سیرت اور شخصیت کا نمایاں ترین پہلو دعوت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، حق کی طرف بلانا ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اعلاء کلمۃ اللہ کی سعی ہے، اس کے لیے گھر بار کا چھوڑ دینا ہے، اس کے لیے گروہ کو منظم کرنا ہے، اس کے لیے جہاد ہے، قتال ہے۔ یہ سارا دوسرا جز ہے سنت کا، ان دونوں کو جمع کیجئے تو سنت رسول ایک وحدت کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ان میں سے اگر کوئی شخص حضور کی نماز والی سنت کو لے لے اور دعوت و تبلیغ والی سنت کو ساقط کر دے، تو معلوم ہوا اس کا تصور سنت بہت ناقص، اور وہ معاملہ ہو جائے جو آج ہو رہا ہے کہ نماز میں بھی وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں ہی پر ساری گفتگو ہے، رفع یدین پر ہے اور آمین بالجائر پر ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تو بالکل ہی بات جو ہے بہت دور چلی گئی۔ اگر یہ ہو اس پورے نقشے کے اندر، وہ سنت عبدیت، وہ سنت دعوت، دونوں کو پورے طور پر قائم کر کے پھر ان تفصیلات میں بھی آئیے، کیا کہنے، نور نالا نور، اس کے بغیر یہ بے بنیاد، بے کار، لا حاصل۔ اس سنت کا احیاء ہے کہ جو مطلوب ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ شغف، مبارک ہیں، تہنیت کے قابل، لیکن یہ کہ سنت کا یہ تصور اور اس تصور سنت کا احیاء وہی معنی یہ ہو تو یقیناً فَلَّهُ عَجْرُ مِعَتِ شَهِيدِ، اس میں کوئی شک نہیں، آسان نہیں ہے، دانتوں پسینہ آتا ہے۔ مسواک کر کے آپ نے سمجھا کہ مجھے 100 شہیدوں کا ثواب حاصل ہو گیا، کیا کہنے، اس سے زیادہ میڈ ایزی معاملہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ شہادت تو بیچاری جو ہے وہ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ گئی۔ یہ ساری سوچ کے اندر جو یہ ڈسپروپورشنیٹ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ آپ نے کل کو جز بنا دیا، جز کو کل بنا دیا، تلپٹ ہو گیا سارا معاملہ، ویلیو سٹرکچر جو ہے بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ تو ہمارا تصور سنت یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ کوئی شک نہیں ہے علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے، 100% درست، بمصطفیٰ برساخی اشراق دین ہماؤس، دین کی ہماری تعبیر یہ صحیح ہے کہ دین نام ہے اتباع رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں۔ پہنچاؤ اپنے آپ کو حضور سے قریب تر، بمصطفیٰ برساخی اشراق دین ہماؤس، اگر بہون رسیدی تمام بولہ بیس، اگر وہاں تک تم نہ پہنچے، ان تک اگر رسائی نہ ہوئی، سنت رسول تک اگر نہیں پہنچے، تو یہ سب بولہ بھی ہے۔ میرے نزدیک 100% درست، لیکن تصور سنت یہ۔ اب آئیے دوسرے موضوع کی طرف۔ یہ جو ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ترکی، یہ چار ممالک جو ہیں مسلمانوں کے، اس میں مذہبی تصورات میں تصوف کس طرح رچا بسا ہوا ہے، گھلا ہوا ہے، کہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے علیحدہ ہو کر بات کرنا، اول تو بات کرنا مشکل، بات آپ کر بھی دیں تو لوگوں کے سامنے ذہن میں اترے گی نہیں، سانچے ہی نہیں اترے، وہ تو اسکوئر پیگ انہیں راؤنڈ ہول ہو جائے گا معاملہ، اترے گا نہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس موضوع پر بھی کہ بات سمجھیں کہ بات کیا ہے۔ میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی ہے جس کو روایت کیا ہے صحیح میں اپنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، اس میں ایک تصور آ رہا ہے جس سے بعض چیزیں جو صوفیاء کے حلقے کی ہیں ان کا اثبات ہوگا۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی افراط و تفریق ہے، یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں، سرتا سر باطل سمجھتے ہیں، اس کے کسی جز کو بھی صحیح نہیں جانتے، اس کے کسی اصطلاح کا اگر کہیں پر آ جائے ذکر تو اس سے بھی انہیں کوئی انقباض ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء کا لفظ شاید ان کو اتنا اچھا ہی نہ لگے۔ یہ کیا لفظ بول دی، تقرب اللہ کی اصطلاح شاید انہیں اچھی نہ لگے۔ تو یہ معاملات جو ہے وہ ایک رخ کے، دوسری انتہا یہ کہ ساری گفتگو کرامات اولیاء ہی کی ہو رہی ہے، آگے پیچھے کو باقی نہیں، سارا معاملات بزرگان دین کا ہے، اور بزرگان دین کا سارا معاملہ کرامات، فرق عادت، ان کا کل دین، کل دینی تصورات اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی جو نقطۂ اعتدال ہے اس کو اس حدیث شریف کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ پہلی بات فرمائی، اور یہ حدیث قدسی ہے، روایت میں صحیح بخاری کی روایت، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، پھر وہ روایت جو ہے وہ ہے حدیث قدسی، اللہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات حضور نے فرمائی، من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، معلوم ہوا کہ کچھ ہوتے ہیں اللہ کے ولی دوست، قرآن سے بھی ثابت ہے، الہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دوہرا معاملہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان کا اور وہ ہے ولی اللہ کے۔ تو قرآن مجید میں بھی اصطلاح موجود، لیکن لفظ ولی کو پہچانی ہے اصل میں، اس کا بھی ہم نے اپنے ذہن میں نقشہ کچھ اور قائم کر رکھا ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صدیق، خلیل، رفیق، ہر لفظ کے اپنے معنی ہے. صدیق دوست، رفیق جن میں باہمی ہمدردی کا مادہ رفق سے ہے، ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتے ہوں وہ رفیق ہوں گے. خلیل ایک دوستی ہے، خلت یہ سب سے گاڑھا لفظ ہے ایک اعتبار سے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، امتیازی شان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ نے ابراہیم کو تو خلیل بنایا. اور وہ شاید آپ کو حدیث بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. معلوم ہوا اس پوری دنیا میں حضور کا خلیل کوئی نہیں ہے، اگر ابو بکر بھی خلیل نہیں ہوئے تو اور کون ہوگا. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. معلوم ہوا کہ خلت کا تعلق تو صرف اللہ کے ساتھ. یہاں حضور کے اعتبار سے شرک کی گنجائش ہی نہیں، شرک صرف خلت حضور گوارا نہیں کر سکتے. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو یہ الفاظ اپنی جگہ ہیں. ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے لفظ میں ایک مفہوم موجود ہے، پشت پناہ، حمایتی، مددگار. یہ لفظ ذہن میں رکھیے، وہ اپنے ولی کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا، ایک ہے تکلیف میں نہ دیکھ سکنا، ایک ہے اس کی ذلت اور رسوائی کو برداشت نہ کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں غیرت و حمیت. غیرت و حمیت اگر ہے تو یہ نسبت ولایت ہے، ورنہ نہیں ہے. اب یہاں لفظ سمجھیے اللہ کے ولی کون، جو اس کے دین کے لیے غیرت اور حمیت رکھتے ہیں. اللہ کو اپنی ذات کے لیے تو کوئی مدد نہیں چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کو اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی پشت پناہ درکار نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سبحان اللہ علواً کبیرا. اللہ کو جو حمایتی مطلوب ہے، اللہ کو جو پشت پناہ مطلوب ہے، اللہ کو جو غیرت درکار ہے، جس حمیت کی ضرورت ہے، وہ ہے اس کے دین کی. اس کے لیے وہ قرض بھی باندھتا ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم. اس کے لیے وہ مدد کی پکار بھی لگاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کیا معنی؟ اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین پر خرچ کرو پیسہ، تو یہ اللہ کو قرض حسنا ہے. اللہ کے دین کی حمیت اور غیرت اگر ہے تو یہ اللہ کی ولایت ہے. یہ ہے معاملہ. وہ ولایت نہیں ہے کہ دین سرنگو ہو ہوا کرے، حدود اللہ پامال ہو ہوتی رہیں، شاعر کا مذاق اڑ رہا ہو اڑتا رہے، اپنے بیوی بچے کر رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے تہجد میں ہے اور اپنے نوافل میں ہے اور اپنی تسبیحوں میں ہے اور اپنے چلوں میں ہے. یہ اس تصوف کی پرورشن ہے، یہ اس کا منہ چڑانے والی بات ہے. یہ نسبت ولایت نہیں ہے، یہ منہ پر دے کر ماری جانے والی بات ہے. وہاں وہ حدیث ذہن میں رکھیے، اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا قال فقال ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرف عین قال فقال اقلبھا علیہ و علیہ فان وجهه لم یتمعر فی ساعۃ قط. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو، فلا فلا بستیوں کو تلپٹ کر دو، الٹ دو. حضور نے فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، اللہ اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلا بندہ بھی ہے، لم یاسے کا طرفت عین. طرفت عین کا ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے، پلک جھپکنے جتنی دیر. ویسے یہ طرفہ کے معنی ادھر سے ادھر ہو جانا نگاہ کا، اتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں ہوئی. اب گواہی دینے والے کون؟ جبرائیل، کوئی کرائے کے وکیل نہیں. کہاں گواہی دی جا رہی ہے؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہ بول سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ تو صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہاں کوئی مبالغہ نہیں ہے, ایک شخص کی ذاتی نیکی کا تصور یہ ہے. لم یا سے قطر فتح قال فقال, حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے جو حکم دیا وہ کان سے سنیے. اقلبہ علیہ وعلیہم, الٹو اس کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْرْ فِي أَسَاعَةَ الْقَطُّ, اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت اور غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان. دیکھیے میں نے لفظ ولایت کو پہلے واضح کر دیا, اس کا اصل موضوع کیا ہے, حمیت و غیرت. پشت پناہی یہ اگر نہیں ہے تو ولایت نہیں, ولی ہونے کی نسبت کا کوئی سوال نہیں. آپ کے والدہ کی شان میں کوئی کچھ کہہ بیٹھے, پورے جسم کا خون جو ہے وہ آپ کے چہرے پر جمع ہو جائے, مرنے مارنے پر تل جائے. اللہ کو جو چاہے کوئی کہتا رہے, اس کے دین کا جو بھی مذاق اڑ رہا ہو اڑتا رہے, اور آپ مگن ہیں, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس کے ذہن میں یہی تصور رہے ولایت کا اور نیکی کا اور اعلی مراتب حاصل کرنے کا, یہ تصور نہیں ہے. ولی کا یہ مفہوم جان لیجئے تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے, من عادا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی کو للکارا. اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ بھی تو اس کا ولی ہے. جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی وہ ہمتن میرے دین کا حمایتی بنا ہوا ہو اور میں اسے چھوڑ دوں. جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر چکا ہوں. یہاں قد آذنتہ بالحرب, یہ جو قد لگتا ہے فعل ماضی پر, یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینس پیدا کرتا ہے, کر چکا ہوں, میری طرف اعلان جنگ ہو چکا ہے. اب اعلان جنگ میں البتہ یہ ہے کہ اللہ کی جنگ جو ہے وہ ہماری آپس کی جنگ کی طرح نہیں ہے, تلوار لے کر تو اللہ نہیں آتا. اللہ کی جنگ کے لیے کچھ کیفیات ہیں, اللہ کا بھی ایک قید ہے اور مکر ہے, اللہ بھی چال چلتا ہے لیکن اس کی تدبیر بڑی خفی ہے. انہم یکیدون کیدم واکیدو کیدم, اور اللہ کی ایک بہت بڑی چال ہے, امہال و تمہیل, امہلہم رویدا, ہم ان کی رسی دراز کریں گے, یہ اور جری ہو جائیں ذرا اور اپنا اندر کھول کر سامنے لے آئیں, اپنا خود سے باطن ظاہر کر لیں, پھر پکڑیں گے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, یہ استدراج جو ہے جس کے تصور سے لوگ کانپ جاتے رہے کہ کامیابی ہو رہی ہے, ایک شخص غلط راستے پر جا رہا ہے, ہجوم اس کے گرد جمع ہو رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب. معلوم ہوا کہ یہ استدراج ہے, اللہ تمہاری دوڑ ڈھیلی کر رہا ہے, کہاں کہاں پھنسا ہوا ہے تمہارے حلق میں, جا کہیں نہیں سکتے, وہ دوڑ ڈھیلی ہو رہی ہے, استدراج ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان قیدی متین, ڈھیل دوں گا مہلت دوں گا, میری چال جو ہے بڑی پختہ ہے, مضبوط ہے, اس میں کسی ذوف کا سوال نہیں. میری دوڑ توڑا کر کوئی مچھلی نہیں جا سکتی, دور بڑی پکی ہے, ان قیدی متین, لہذا مجھے جلدی کی ضرورت نہیں ہے, کر لیں گے جو کچھ کرنا. بہرحال وہ مضمون اپنی جگہ پر ایک علمی اعتبار سے. پہلی بات آپ نے یہ سمجھ لی کہ ولایت حق ہے, یہ ایک نسبت ہے بندے کی اپنے رب کے ساتھ. وہ نسبت کیا ہے اس کو اس اعتبار سے سمجھیے, وہ حمیت, وہ غیرت, وہ پشت پناہی دین کی. معلوم ہوا کہ اب وہ سنت کا تصور اور ولایت کا تصور آ گئے قریب, ایک دروازے سے داخل ہوں گے تب بھی اسی شہر میں اور دوسرے دروازے سے آ جائیں گے تب بھی اسی شہر میں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے دو ذرائع ہیں. پہلی بات یہاں یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے, دو نتیجے نکل آئے, یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. پوری شریعت اور پوری طریقت اور کل سلوک اس کا لب لباب اگر کہیں گے تو وہ تقرب اللہ ہے. نماز پڑھو کس لیے سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تقرب مقصود ہے. شریعت چلنا, طریقت چلنا, سلوک چلنا, چلتے کاہے کے لیے؟ کسی منزل سے قریب ہونے کے لیے. وہ منزل کیا ہے؟ وہ قرب الہ. اب دیکھیے دوسرے الفاظ, صراط, صراط مستقیم, صراط السبیل, سواق سبیل, قصد السبیل. راستے کا مقصود کیا ہے؟ کسی منزل تک پہنچانا. منزل کیا ہے؟ اللہ کا قرب. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. سیدھا راستہ جو ہے وہ تو عید اللہ کے پاس لے جاتا ہے. جیسے آپ کا یہ سڑک وہاں جا کر ختم ہوتی ہے, یہ سڑک سیدھی آپ کو اس جگہ لے جائے گی. علی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, سیدھا راستہ ٹھیک اللہ کے پاس پہنچاتا ہے. ادھر ادھر کے ٹیڑھے جو ہیں وہ ادھر بھٹکا دیں گے, ادھر بھٹکا دیں گے. لیکن تقرب الی اللہ کے لیے اس حدیث میں, یہ بہت قیمتی حدیث ہے, بہت اہم حدیث ہے, دو ذریعے بتائے. تقرب بالفرائض, تقرب بالنوافل. ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ بڑی عجیب ہے. تقرب بالفرائض اللہ کو بہت پسند ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. جو چیزیں میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہیں ان کو بجا لا کر میرا تقرب جب حاصل کرتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں. یہ ہے تقرب بالفرائض. دیکھیے یہاں لفظ سنت نہیں ہے, یہاں فرض کے فوراً بعد نفل آ گیا. یہ ایک اور انداز سے تقسیم ہے. ایک وہ چیزیں جو اللہ نے عائد کر دی ہیں, لازم کر دی ہیں, فرض کر دی ہیں, اس پر آگے بحث ہوگی وہ فرض کیا کیا ہے. اور ایک ہے جو اس سے آگے انسان خود اپنی آزاد مرضی سے کرتا ہے, وہ نفل ہے. یہ ہر میدان میں ہے, نماز فرض ہے, نماز نفل ہے, صدقات واجبہ ہے, زکات ہے, عشر ہے, صدقات نافلہ ہیں جو آپ اس کے علاوہ دیں. صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ خرچ کرنا فرض ہے, عاقل جتنے کرے وہ نفل ہے. تو جتنے فرائض ہیں ان سب میں ذہن میں رکھیے کہ ایک تو درجہ وہ ہے جو کرنا لازم, اور ایک درجہ اس سے جو بالا تر ہے اس پر جو اضافی ہے وہ نفل. اب یہاں فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں اپنے بندے پر ان کے بجا لا کر مجھ سے تقرب جو حاصل کرتا ہے تو یہ عمل مجھے محبوب ترین. لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے, ویری بگ بٹ. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اور میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب تلاش کرتا رہے, چاہتا رہے, کوشا رہے, پہم اس میں جد و جہد کرے, بڑھتا چلا جائے, لا یزال, اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. عجیب انداز ہے. شخصا محبوب وہ ہے جو تقرب بالنوافل کی منزل طے کر رہا ہے. طریقے کے اعتبار سے محبوب تقرب بالفرائض ہے. اچھا, محبوبیت خداوندی کے لیے جو الفاظ آئے ہیں, ہم تو اگر کوئی انسان ان الفاظ کو بولتا تو وہ کفر بھی قرار پاتا اور شرک بھی قرار پاتا, اور اس میں تو عینیت ہو جاتی, اس میں بندے اور اللہ کی تقسیم ختم ہو جاتی, نہ معلوم کیا کیا مصیبتیں اس میں آتی اگر کسی انسان کا کلام ہوتا. یہ کلام کس کا؟ اللہ کا. حدیث قدسی ہے. نقل کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں, کنت سمعہ الذی یسمع بہ,